مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، پروگرام راؤنڈ ٹیبل وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش ہے۔ میزبان بہجت چلانی اور پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ، ہمارے ساتھ انجینئر ہیں راب میکلین۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائے۔ آج راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز، طاقت، اثرات اور ان کا اطلاق۔ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور صدارت کا آغاز ہی مختلف ایگزیکٹو آرڈرز کے ساتھ کیا۔ ان احکامات کا تعلق ملکی اور بین الاقوامی امور سے ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹو آرڈر ہوتا کیا ہے، کام کیسے کرتا ہے، ان احکامات کی حدود کیا ہیں، قانونی طور پر ان کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے، وفاقی حکومت کے بڑے انتظامی اداروں کے لیے ان احکامات کی اہمیت کیا ہے، ان کے اطلاق کی صورت کیا ہوتی ہے، ایگزیکٹو آرڈرز کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک جو احکامات جاری کیے ہیں ان کا بھی ایک جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو ماہرین پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان کا ایک مختصر تعارف بھی کراتے چلیں۔ ڈاکٹر زاہد بخاری ایک نامور دانشور اور عالم ہیں اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ پروفیسر فیضان حق بفلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور انٹر کلچرل اسٹڈیز، امریکن اسٹڈیز اور انٹر فیتھ ڈائیلاگ ان کے خصوصی شعبے ہیں۔ محسن ظہیر ایک بے حد ممتاز نام ہے، ہمارے پروگرام کا ایڈیٹر ہیں، کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں نیو یارک سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے شاہد مہر، نیو یارک سے امیگریشن اٹرنی ہے، اور لندن سے ہمارے پروگراموں کا ایک اور بڑا ہی ممتاز نام منظر وسیم۔ کچھ بین الاقوامی امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ منظر کا تعلق لندن سے ہے، وہاں سے وہ ویسٹرن افیئرز کے نام سے اپنا اخبار بھی نکالتے ہیں، آن لائن پر چاہیے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ تھریسا مے جو برطانیہ کی وزیر اعظم ہیں اور وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے پہلے لیڈروں میں شامل ہیں، تو ان کی اس ملاقات کا کیا توقعات ہیں، کیا اس کے امکانات ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے۔ پہلے تو سب کو اپنے میں شرکا کو پروگرام میں ان کا خوش آمدید ان کو کہتی ہوں، اور السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر کی عام تعریف تو یہ ہے کہ صدر یا ریاستی گورنر کی طرف سے دیا جانے والا حکم ہے جس میں قانون ساز اور عدلیہ شعبوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت کیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے، کیونکہ نئے صدر نے صدارتی منصب سنبھالتے ہی ایگزیکٹو آرڈرز کا آغاز کیا ہے، اور ہمارے سننے والے جو ہمارے سامعین ہیں باقاعدہ طور پر، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آج یہ آرڈر ہوا، آج یہ آرڈر ہوا، تو اس کی کیا صورتحال ہے، اس کی اصل وضاحت کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت بہت شکریہ۔ ایکچولی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یا ایگزیکٹو میمورینڈم، یہ تو امریکہ کی صدارتی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ ویسے تو امریکہ کے جو دستور ہے اس میں ڈائریکٹ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک انڈائریکٹ ذکر ہے کہ جو پریزیڈنٹ کو بہت پاور ہے، کمانڈر ان چیف ہے، وہ ہر لحاظ سے اس کی بہت ہی، بلکہ جیسے مسلمانوں میں ہم سمجھا جائے تو خلیفۃ المسلمین کے جو اختیارات سوچے اور سمجھے یا تحریر کیے جاتے ہیں وہ امریکن صدر کو حاصل ہیں، اور دوسری طرف اس کی خیر ایک بڑی کمزور پوزیشن بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ فیتھفلی یہ دیکھے گا کہ سارے جو لاز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں پوری طرح، یہ صدر کے اختیارات میں شامل ہیں۔ تو اس میں یہ اختیارات ہوتے ہیں، اس کی ہسٹری جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اب تک جیسے سمجھیں رفلی 13,000 سے زیادہ امریکن صدور جو ہیں ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر چکے ہیں۔ اس کا باقاعدہ جو نمبرز کے ساتھ ریکارڈ رکھنا شروع ہوا وہ 20ویں صدی کے پہلے جو نصف حصہ تھا، اس میں انہوں نے کوشش کی کہ جو پرانے تھے، جو جن کے نمبر نہیں ہیں، اب سارے آرکائیوز میں سارے محفوظ ہیں، تو پہلے کو 5,000 ہیں ان کے نمبر نہیں ہیں، اس کے بعد باقاعدہ نمبر ہوتا ہے۔ تو ہر نمبر جو ہے وہ ایک صدر کے زمانے میں اس کو ایک روانی سے چلتا ہے۔ اس میں اب جیسے 13,000، جیسے 13,500، تو جو ٹرمپ کریں گے وہ 13,501، 13,502، جو بھی نمبر ہوگا اس لحاظ سے کریں گے۔ تو یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی فیڈرل لا ہے، اور ایک زمانے میں اس کی یہ بھی تھی کہ جب کانگریس بڑی ہوسٹائل ہو تو پریزیڈنٹ آرڈر جاری کر سکتا ہے, ہنگامی حالات میں پریزیڈنٹ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے. مثلا دوسری جنگ عظیم میں جو جاپنیز کو انٹرمنٹ کیمپوں میں رکھا گیا تو پریزیڈنٹ روزویلٹ کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا گیا. ابھی تک جو بڑی ریئر ہے ایگزامپل کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو یا کانگریس نے اسے اوورٹرن کیا ہو, ہو سکتا ہے, لیکن نارملی جو ہے یہ جو پریزیڈنٹ ایگزیکٹو آرڈر ہے یہ سارے تحریر کیے جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ اوپن ہو, بعض جو ہے وہ خفیہ بھی رکھے جاتے ہیں. اور بلکہ تاریخ میں تو بعض جو کلنگ کے آرڈر ہیں مختلف سربراہ مملکت جو دوسرے ملکوں سے, وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ایجنسیز کے ادارے ان کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کے لیے ہوسٹائل کانگریس کے مقابلے میں یا خصوصی حالات, ہنگامی حالات میں خصوصی طور پہ پریزیڈنٹ کی طرف سے فوری طور پہ عمل کرنے کے لحاظ سے یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے جاتے ہیں. اور اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایشو ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک ڈیٹرمنٹ قسم کے آہنی انسان ہیں, کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پہلے 100 دنوں میں نہیں, شاید پہلے 10-15 دنوں میں ہی پورے کرنے چاہتے ہیں, تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے کر رہے ہیں.
اچھا, اب پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, بعض ناقدین کو خدشہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈرز کے بڑھتے ہوئے استعمال سے آئین کے تحت جو لمبے عرصے سے ایک چیک اور بیلنس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو نقصان پہنچے گا, کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان کی, جیسے ابھی ہمارے زاہد بھائی بھی بتا رہے تھے کہ بہت لمبی ہسٹری ہے, تو ابھی تو وہ کہتے ہیں نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تو اب آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں ہسٹری رہی ہے امریکہ میں کہ بہت زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز دیے گئے تھے کانگریس کو بائی پاس کرنے کے لیے, اور اس کے سب سے زیادہ میرا خیال ایگزیکٹو آرڈرز جو تھے وہ پریزیڈنٹ بش جونیئر کے تھے, اور پریزیڈنٹ اوباما نے بھی خاصے آرڈرز دیے ہیں. اصل میں جو پہلے 100 دن جو ہیں وہ امریکہ میں جب کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو بہت ان پہ توجہ دی جاتی ہے کہ پہلے 100 دن میں کیا انہوں نے کون کون سے کام کیے یا کر سکے یا نہیں. ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ہے کہ اگر وہ ہو جاتے ہیں یا ان کو کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا جاتا ہے یا ان کا بجٹ کٹ کر دیا جاتا ہے, کچھ بھی ہو, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایگزانوریٹ ہو جاتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, میں نے اپنے جو وعدے تھے وہ میں نے نبھا دیا, اب آگے وہ افیکٹو ہوتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک طرح کی سیاسی چیک لسٹ ہے جس کو وہ کر رہے ہیں. چیک لسٹ ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا, میں نے یہ کام کر دیا, میں نے یہ کام کر دیا, اور یہ میں نے وعدے کیے تھے, یہ میں نے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں بڑے ڈٹرمنڈ طریقے سے جا رہے ہیں, اور یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کہ وہ اپنے وعدے پر, لیکن ان کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ جو ہیں وہ نیگیٹو ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ان کی بیس جو ہے جن سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو خوش کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
اچھا محسن صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کانگریس, ریاستی لیجسلیچر یا پھر عدالتوں کی رائے کے بغیر جاری کیے جانے والے ان ایگزیکٹو آرڈرز کی طاقت اور اثرات کس حد تک ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر فیضان نے اور بخاری صاحب نے بتایا کہ یہ صدر کا اختیار ہے, اور آئین کا آرٹیکل 2 جو ہے وہ صدر کو یہ آرڈرز جو ہیں وہ جاری کرنے کے اختیار دیتا ہے. صدر چونکہ جو امریکہ کے پلرز ہیں اس میں انتظامیہ کا سربراہ بھی ہوتا ہے, لہذا اس کو معاملات زندگی کو چلانے کے لیے اس طرح کے احکامات جاری کرنے پڑتے ہیں. لیکن تھوڑی سی تاریخ پر میں بھی ایک مختصر سی روشنی ڈالوں گا کہ ایگزیکٹو آرڈرز کی, ابھی بتایا بخاری صاحب نے, بھی تاریخ موجود ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے جاری کی ہے, اور سب سے کم جو ایگزیکٹو, جو بالکل جس صدر نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں جاری کیا, ان میں جو ولیم ہیریسن تھے انہوں نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کیا. اسی طرح جو امریکہ کے صدور کے ابتدائی ادوار تھے ان میں کم ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوتے تھے, اور پھر بتدریج ان میں اضافہ ہوا. صدر اوباما جن پر ریپبلکن بہت زیادہ تنقید کرتے تھے جب وہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ لیجسلیٹرز کو بائی پاس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے دو ٹرمز میں کل 279 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں اور صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پہلے پانچ دنوں میں 10 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں اور ان کے پاس کل 1460 دن ہیں چار سال کا جو عرصہ ہے. اور ابھی ان کی اگر ہم اوسط بیان کریں تو وہ دو ایگزیکٹو آرڈرز روزانہ کی بنیاد پر جاری کر رہے ہیں. آج اور کل بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ مزید ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں گے جو کہ بہت زیادہ کروشل ہیں, جن میں دیوار بنانے کا آرڈر بھی ہو سکتا ہے, جن میں جو امریکہ میں مسلمانوں کی اور آمد ہے اور ریفیوجیز کی آمد ہے. جہاں تک آپ کا سوال ان کے اثرات کیا ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو 10 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر پہلے 100 دن کی کارکردگی کو اچیو کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کے طور پہ, تو آپ ایگزیکٹو آرڈر کو جب یوز کرتے ہیں تو آپ ایک مؤثر طریقے سے اپنی اہداف تو حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جیسے افورڈیبل کیئر ایکٹ ہے اس کو رپیل کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا, اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کانگریس میں یہ لیجسلیشن جو ہے بل جو ہے وہ اب زیر بحث آنا شروع ہو گیا. اسی طرح ٹرانس پیسیفک کا جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا. اسی طرح جو پائپ لائن ساؤتھ ڈکوٹا پائپ لائن اور کی سٹون پائپ لائنز کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا وہ امپورٹنٹ ہے اور ان سب کے بڑے اثرات. میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, جیسے ٹرانس پیسیفک جو پارٹنرشپ کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا, دیکھیں یہ 12 ممالک کا ایک تجارتی معاہدہ تھا اور جس میں چین شامل نہیں تھا, اور اب اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک دنیا کی یہ جو 12 ممالک تھے 40% اکانومی دنیا کی یہ ہینڈل کرتے ہیں, اور جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یکدم اپنے آپ کو باہر کر کے وہ پوری جو اکانومی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے چائنا کے حوالے کر دی ہے. یہ اس کے حق میں بھی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اتنی کلیدی اور لانگ ٹرم جن کے اثرات ہو سکتے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کی جو یہ پریکٹس ہے بعض ناقدین کے نزدیک وہ درست نہیں.
اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بھی جائزہ لیں گے اور ہم بات کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو شروع میں بھی بتایا کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے ہمارے ماہرین شامل ہیں. شاہد مہر ہیں جو کہ امیگریشن اٹرنی ہیں خاص طور پر, لیکن ظاہر قانون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شاہد صاحب, یہ آپ فرمائیے گا کہ جب یہ ایگزیکٹو آرڈرز آتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, اس کی قانونی حیثیت کو جاننے کے لیے بھی کوئی صورت ہوتی ہے یا یہ اسی طرح لے لیا جاتا ہے کہ چونکہ صدر نے ایک بات کہہ دی, ایک حکم جاری کر دیا, اس لیے وہ آئینی طور پر قانونی طور پر ہر طرح سے صحیح ہے, یا کسی اعتبار سے کوئی قانون کی زد میں آتا ہے یہ؟
دیکھیے, ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی, اس پر ایک بہت بڑا پریشر ہے الیکشن کے فوراً بعد. جس طرح سے اس الیکشن میں ہائپ کریٹ ہو گئی تھی اور جو ایشوز یہاں پر آئے تھے وہ نارمل یہاں کے الیکشنز میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا ہے, جیسے کہ مجھ سے پہلے خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا. تو یہ جو 100 دن شروع کے ہیں اس میں انہوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر کے دینی ہیں تاکہ ان کے جو بھی فالوورز ہیں, جو ووٹر ہیں, وہ مطمئن ہوں اس بات سے کہ واقعی اس منشور پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں ٹرمپ صاحب جو اس سے پہلے انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے. یہ جو ابھی ایگزیکٹو آرڈر آ رہے ہیں یقیناً ان کی قانونی حیثیت تو ہے, جس وقت کانگریس کا سیشن نہ ہو یہ آرڈرز جاری کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی دو تین طرح کی چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی آرڈر آ رہا ہے تو وہ تو فوری طور پر اسی طرح نافذ العمل رہتا ہے, لیکن اگر یہ آرڈر ایک پبلک کی نوعیت کا ہے جس میں عوام الناس سے تعلق ہو تو اس کو پھر یہ کانگریس میں بھی جانا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ فوری طور پر نہیں ہوگا, اس میں آنے والے سیشن کے اندر یہ آگے جو سینیٹرز ہیں وہ اس کو پک کر سکتے ہیں اور اس پر بحث کی جا سکتی ہے.
اچھا جی, ٹھیک ہے, اب ہم کرتے ہیں بات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جاری کیے جانے والے ایگزیکٹو آرڈرز کے بارے میں. ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اور ہمارے رائے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں. جیسا کہ ابھی محسن ظہیر صاحب اشارہ کر رہے تھے ٹی ٹی پی کی طرف, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز امریکہ کو بحر الکاہل کی 12 ملکی تجارتی تنظیم سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا. ایسے میں جب عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے پہلے ہفتے کے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا, اور وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو اقدام ہم نے کیا ہے وہ امریکی کارکنوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر بخاری, اوباما انتظامیہ میں بھی اس سمجھوتے کے بارے میں خود ڈیموکریٹس کے اپنے تحفظات موجود تھے, ہم گاہے گاہے اس بارے میں بات بھی کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں اس سمجھوتے سے علیحدگی کا فائدہ یا نقصان آپ کی نظر میں کیا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اچھا, اس میں جو بات ابھی محسن ظہیر صاحب نے توجہ دلائی, لیکن یہ بڑا زبردست ایک جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل گیمبل ہے. یہاں جو 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 پوری پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پوری جو تھی نا اسٹریٹجی الیکشن جیتنے کی, وہ اس پہ بہت بڑا انحصار یہ تھا کہ جو مڈ ویسٹ کی وہ اسٹیٹس کہ جو جو جہاں پہ یونین بھی ہیں, لیبر بھی ہے, لیکن ان کے جابز ضائع ہوئے ہیں, زیادہ تر وہ ڈیموکریٹس تھی, لیکن وہاں سے ووٹ جو ہے تبدیل کیا جائے انڈیپینڈنٹس کے اور ڈیموکریٹس کے بھی, اور اسی وجہ سے انہوں نے پورے پورے الیکشن رزلٹ کو ٹلٹ بھی کر دیا کہ یہ جو پینسلوینیا سے لے کے وسکانسن تک, مشیگن, اوہایو, یہ ساری جو اسٹیٹس تھیں جنہیں رسٹ بیلٹ کہا جاتا ہے, تو اس میں وہ اس میں ایک ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ جو آرڈر ہے اس کا انٹرنیشنلی تو بلکہ شاید چائنا کو فائدہ ہو اور امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو نقصان ہو, لیکن ڈومیسٹکلی امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اے سی ایل یو جو تاریخی طور پہ جو لیبر کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور ہمیشہ تاریخی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے, وہ اس نے پریزیڈنٹ اوباما کے اس ایگزیکٹو آرڈر کی بہت تعریف کی ہے اور مبارکباد دی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح ایک جسے یہاں الیکشن کی جو پولیٹیکل انالیسس کی لینگویج میں ری الائنمنٹ کہتے ہیں نا, کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح ایک پوری ری الائنمنٹ کر سکیں امریکن الیکٹورٹ کی, کہ اس میں جو لیبر کے لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ جو ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں, ہم ان کو ٹل کر سکیں ریپبلکن کی طرف, یہ نعرہ دیتے ہوئے کہ امریکہ فرسٹ ہے, ہم امریکن جاب رکھنا چاہتے ہیں, باہر نہیں جانا دینے جانا چاہتے, تو جو لیبر ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی, یہ ریپبلکن کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اس کا ڈومیسٹکلی فائدہ, یہ جو چھ سات آٹھ ریاستیں ہیں جہاں کے پہ انہوں نے پوری اپنی اسٹریٹجی کا اس کا انحصار انہیں ریاستوں پہ تھا کہ ووٹوں کو شفٹ کیا جائے انڈیپینڈنس اور ڈیموکریٹ سے اور لیبر سے ریپبلکن کی طرف, میرا خیال ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بھلے میں یہ بہت ہی ایک کامیاب میرا خیال ہتھکنڈا ہو سکتا ہے. عارضی طور پہ اب مستقبل اس کا حل کیا ہوتا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا.
پروفیسر رضان, ایشیا میں حکومتیں اور کاروبار ادارے علاقائی تجارت اور اقتصادی امکانات پر زیادہ توجہ مرتکز کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں, یہ اسی تناظر میں کہ امریکہ بحر الکاہل پار تجارتی سمجھوتے سے الگ ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا چین تیزی سے کام کرتے ہوئے امریکہ کے خلا کو پورا کرنے کے لیے کام شروع نہیں کر دے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایشیا میں امریکہ کے تجارتی مواقع کی صورت کیا رہے گی؟
اگر امریکہ ایک ملک کی حیثیت سے اس سے وتھڈرا کر بھی جاتا ہے, تو اس کے باوجود جو بہت سی امریکی کمپنیاں ہیں انہوں نے چائنیز کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اسی طرح چائنیز کمپنیز جو ہیں انہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہے, تو ایک اوور لیپ ایریا ہے جس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ امریکہ اس سے ڈائریکٹلی تو نہیں مگر انڈائریکٹلی ایسے سمجھوتوں سے فائدہ ضرور اٹھائے گا. اور یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو اکثر لوگ یہ جانتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک بزنس مین ہے, وہ یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ جو ترقی ہونے جا رہی ہے خاص کر نیو سلک روڈ کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے اس ایریے میں, وہ ٹریلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کی ایکسپینشن ہونے والی ہے اکانومی کی, اور اگر امریکہ اس سے باہر رہتا ہے تو اس سے امریکہ کو بہت نقصان ہوگا. تو بہرحال امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ضرور نکالے گا, اور میں بخاری صاحب کی جو جو انالیسز ہے جو ان کا اس سے تجزیہ ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں ان کی سیاسی کنزمپشن ہو اور شاید اتنی عملی کنزمپشن نہ ہو, اور اس کے لیے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پہلے 100 دنوں میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہے, اور اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ سولیڈیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان ریاستوں کو, تو یہ ایک جس طرح کسی زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بلو وال ہے, یا اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بلو جو ہے وہ ڈیموکریٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیلی دیوار ہے, تو اب وہ سرخ دیوار بن جائے گی, بیکم اے ریڈ وال, کیونکہ وہ ریاستیں جو ہیں وہ ریپبلکنز ہو جائیں گی کچھ عرصے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ چائنا کے لیے یہ ایک بہت سنہری موقع ہے. اگر وہ ورلڈ لیڈر کے طور پہ سامنے آنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر موقع ان کے پاس اور نہیں ہوگا, کیونکہ امریکہ جو ہے ودرا کر رہا ہے, لیکن چائنا کی ایک بڑی پالیسی ہے, وہ پالیسی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو پوری طرح پرومیننٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن میں آئیں گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ, یہ لیڈرشپ پوزیشن کے ساتھ خرچہ اٹیچ ہوتا ہے کہ خرچہ کون کرے گا.
اچھا.
اور اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ اکنامیکلی سوچتے ہیں اور وہ کانفلکٹ سے یا ڈائریکٹ کانفلکٹ سے پرہیز کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ اتنا کچھ ایکیومولیٹ کر سکے ہیں تاکہ وہ, مگر یہ ایک ایسا ویکیوم ہے جس میں وہ بہرحال یا تو وہ رشیا کے ساتھ شیئر کریں گے یا وہ آگے بڑھیں گے, ان کے پاس ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے.
اچھا محسن زہیر صاحب, گزشتہ چند دنوں میں صدر ٹرمپ کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے, اگرچہ کسی واضح پالیسی پر بات کرنا شاید ابھی قبل از وقت ہے, لیکن آپ ٹرمپ انتظامیہ کی جہت کا تعین اگر کر سکیں, خاص طور پر چین کے ساتھ تعلقات اور روس کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں تعلقات کے بارے میں کیا کہیں گے, اور یہاں پر ہم وہ بھی بات دلائیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو جنوبی بحر چین ہے اس علاقے کے بارے میں پہلے ہی سے کشیدگی جو ہے وہ موجود تھی اور ابھی بھی وہ جاری ہے, بالکل اس کے بارے میں خبریں ہمیں مل رہی ہیں.
دیکھیں, میں جو چین اور روس کے ساتھ امریکہ کے اب تعلقات ہوں گے, اگر ہم صدر اوباما کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں موجودہ انتظامیہ کی پالیسی کو دیکھیں یا ان کے جو بیانات ہیں جو انہوں نے دیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یکسر مختلف پالیسی ہوگی چائنا کے ساتھ. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ زیادہ ایک سخت گیر موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں, وہ چائنا کے ساتھ معاشی معاملات میں اور ایون جو ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ سخت اقدام کریں گے, اور وہ کیا سخت اقدام کریں گے, آیا کوئی فورس کا استعمال کریں گے جو کہ بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا, یا کوئی اور ٹول یوز کریں گے اقوام متحدہ سمیت, کوئی اور عالمی قوانین کا سہارا لیں گے, یہ ساری بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں دیکھنے پڑتے ہیں. جہاں تک روس کا معاملہ ہے, روس کے معاملے پر جو ان کی پالیسی ہے اس پر ان کی اپنی جماعت جو ہے ریپبلکن پارٹی, ان کی شدید تحفظات ہیں. مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک یہ بھی عندیہ دیا گیا کہ امریکہ روس کے ساتھ مل کر داعش کے خاتمے کے لیے اپنا جو ہے وہ ایک کردار ادا کرے گا, اور اس پر کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو سینٹ کی آرمز کمیٹی کے چیئرمین ہیں جان مکین, ان کا ایک بڑا رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خام خیالی ہے, اور روس بنیادی طور پر شام میں داعش کے خاتمے کے لیے وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر رہا, بلکہ اس کا زیادہ تر جو ہدف ہے وہ بشار الاسد کے جو مخالفین ہیں ان کو کمزور کرنا اور ان کو ختم کرنا ہے. اسی طرح روس کے ساتھ صدر ٹرمپ کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ایک صدر ٹرمپ بیگیج بھی کیری کر رہے ہیں, اور وہ بیگیج یہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ ایک ایسے دوستانہ مراسم استوار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت دونوں ملک جو ہیں وہ دنیا میں اپنا ایک کردار ادا کریں, لیکن جو فورن پالیسی کے پنڈت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خام خیالی ہے, ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا, روس پر کسی بھی صورت میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتا ہے جو انہوں نے نئے اپنے سیکٹری خارجہ بھی مقرر کیے ہیں, ان کے روس کے ساتھ کاروباری معاملات بھی ایک تاریخ تھی, اور ان کے ایک قریبی تعلقات صدر پیوٹن کے ساتھ وہ بھی کوئی کسی سے چھپے ہوئے نہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس اور چین دو ملکوں کے ساتھ امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, یہ ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے, اور اس میں صدر ٹرمپ اور ان کی جو فورن پالیسی کی جو ٹیم ہے ان کو ایک پیج پر رہ کر اگر حکمت عملی بنائیں گے تو وہ کامیابی سے آگے بڑھیں گے, لیکن جو بظاہر ہمیں اس دو مختلف جہتیں نظر آتی ہیں اگر اسی طرح رہا تو ایک یہ کمپلیکیٹڈ معاملات نظر آتے ہیں, اور جب کمپلیکیشنز ہوں اور آپ سٹیپس لیں تو اس میں غلطی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں.
اچھا شاہد صاحب آپ سے بات میرا سوال ہے کہ صدر ٹرمپ نے عہدہ صدارت سنبھالنے کے فوراً بعد ہی کام کا آغاز کر دیا جس سے ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا اور جہاں ہمارے پروگرام کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے اب اور ان جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوئے جیسا کہ محسن صاحب نے بتایا کہ 5 دنوں میں 10 آرڈرز جاری ہوئے ہیں تو وفاقی ملازمتوں میں بھی فریز لگا دی گئی ہے اس وسیع تر تناظر میں کس نوعیت کے نتائج کی توقع ہے امریکہ میں ایک عام آدمی کے لیے
دیکھیں کہ کوئی سختیاں کی جا رہی ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ابھی ایک خبر یہ بھی تھی کہ ڈپارٹمنٹ آف لیبر جو ہیں انہوں نے اپنے تمام لیبر سرٹیفیکیشنز کو ریویو کرنا شروع کر دیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں جتنے بھی یہاں سے لیبر سرٹیفکیٹ ایشو ہوئے ہیں وہ کمپنیز کو اور جو بینیفیشریز ہیں اس کے ان کو دیکھنے کا دوبارہ دیکھ رہے ہیں جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ یہ واقعی صحیح طور پہ ایشو ہوئے ہیں یا نہیں اور اسی طرح سے انہوں نے جابس کے سلسلے میں جو کہا کہ جس طرح سے یہ باہر سے لا رہے ہیں یہاں پر تو یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے کہ یہاں پر جاب کریٹس کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے کہ بجائے اس کے جاب کریٹس ہوں اگر یہاں پر ہی جاب وہ منتقل کر دی ہیں جو یہاں سے باہر چلی گئی تھی تو اس طرح سے بھی یہ اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکیں گے اور رہی بات اس کی ایگزیکٹو آرڈرس کی تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے شروع شروع میں وہ اسی طرح سے کچھ اپنا عمل کرتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ عمل آیا ڈسکریمنیشن اور بدنیتی پر مبنی ہے یہ واقعی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے تو اب تک جو ان کے اقدامات ہیں اس میں کہیں بھی اس چیز کی ابھی تک شباہت نہیں آئی کہ یہ کہیں بدنیتی پر مبنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جیسے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہوگا تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے تو اس کو تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ ابھی یہ پری میچور ہے یہ کہنا کہ اس کے اثرات کوئی نیگیٹو جانے والے ہیں یا یہ کہ اس کو بہت زیادہ پوزیٹیو پذیرائی ملنے والی ہے
ہمیں
اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا
جی ہاں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں لیکن باہر تو اور صرف ابھی تک تو وہ جسے کہتے ہیں جی پروڈکشنز کی جا سکتی ہیں کچھ اور کچھ توقع اور امکانات کی ہم بات کرتے ہیں اپنے ان پروگراموں میں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے تجزیہ کار اور ہمارے ماہرین کچھ اور بات بھی کریں گے اور ہمیں امید ہے ہمارا اس پروگرام کو معلوماتی آپ کو لگ رہا ہوگا اور آپ اسے پسند بھی کر رہے ہوں گے ہمارے اس پروگرام کو سوشل میڈیا پر بعد میں ہم پوسٹ کریں گے تو اس پر رائے ضرور دیجیے گا تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ پھر آگے بڑھتے ہیں
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے urduvoa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل آپ سن رہے ہیں اور آئیے پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کیا ہوتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے ان پر کام کس طرح سے کیا جاتا ہے ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کافی چیزیں آپ کو اب تک معلوم ہوئیں تو اس سے پہلے کہ ہم مزید ان ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر بات کریں جن کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے اور امکان ہے کہ آج جب نیشنل سیکیورٹی کی وہ اس میں ادارے میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور بھی اعلانات کریں گے جس میں میکسیکو کی سرحد پر دیوار کا بنانا اور امریکہ میں پناہ گزینوں کے بارے میں کوئی بڑے بیانات سامنے آنے کا کی امید ہے اور اس کی طرف جب ہم امیگریشن کے مسئلے پر بھی بات کریں گے اس سے پہلے اپنے ماہرین سے کچھ اور تھوڑی تھوڑی چیزیں پوچھتے ہیں ڈاکٹر بخاری کیا یہ ایک معمول کی کارروائی ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی جو امریکہ کی دونوں کلیدی پارٹیز ہیں ان کے صدور صاحبان دوسری پارٹی کے صدور صاحبان کی پالیسیوں کو یکمشت ختم کرنے کے لیے ان ایگزیکٹو آرڈرز کا سہارا لیتے ہیں
اس میں جو مختلف جو عناصر رہے ہیں اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے لیکن اس وقت تو تھوڑا سا اس کا انہیں ایک تو خیر واضح طور پہ چونکہ الیکشن کمپین میں انہوں نے مختلف جو انہوں نے بڑی ایک ڈسٹنکٹ پالیسی یہ دینی شروع کی کہ بھائی ہم امریکہ فرسٹ اور امریکن لیبر اور جابز جو جا رہے ہیں تو یہ زیادہ وہ جو نیشنلسٹک اور پاپولسٹ جو اپروچ ہوتی ہے یہ انہوں نے کی جو پہلے ریپبلکن یا پہلے جو ڈیموکریٹس رہے ہیں ان سب کا ایک لحاظ سے امریکہ کی لیڈرشپ کا سب کو ساتھ چلنے کا گلوب میں ایک مقام حاصل کرنے کا ایک کردار ادا کرنے کا, تو اس لحاظ سے رہا تھا کہ دنیا جہان میں اگر گلوبلائزیشن ہوگی, امریکن فرمز کمپنیاں دوسری جگہ جائیں گی, دنیا جہان میں ویلتھ بڑھے گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. لیکن انہوں نے ایک دوسری پالیسی لی ہے, تو اس وجہ سے یہ چونکہ تین چار پالیسی سے بہت ہی واضح طور پہ سٹینڈ لے چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کانگریس بھی پوری کی پوری ان کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے ہاؤس میں اور سینٹ میں, اور اب یہ بھی امکان ہے کہ اگلے دو ہفتے میں یہ سپریم کورٹ میں بھی نامینیشن کرنے والے ہیں, تو شاید انہیں ایک یا شاید امکان ہے کہ دو نامینیشن کرنے کا موقع مل جائے اپنے زمانے میں. تو سپریم کورٹ کا ٹلٹ بھی بالکل ایک ریپبلکن یا رائٹسٹ یا دائیں بازو کی طرف ہو سکتا ہے, تو اس لحاظ سے انہیں اب یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ دکھانے کے لیے جلدی میں جو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو میں نے پرومس کیے وہ میں پرومس پورا کر رہا ہوں, اور بظاہر انہیں خیال ہے کہ انہیں نہ کانگریس سے چیلنج ہوگا اور نہ انہیں سپریم کورٹ میں کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا, تو اس لحاظ سے یہ اور زیادہ جلدی میں ہے کہ چونکہ یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ صدر کی یہ پالیسیز کو ہم نے اوباما کی پالیسیز کو ہم نے ریورس کرنا ہے, تو وہ ریورس کر رہے ہیں. ویسے پہلے بھی ہوتا رہا لیکن ان کا ذرا معاملہ زیادہ واضح ہے کہ بہت ہی کنٹراسٹ کے ساتھ یہ ایک تضاد کے ساتھ سامنے آئے ہیں, اختلاف کے ساتھ, تو یہ اس نقش کو مٹانا چاہتے ہیں جو اوباما صاحب نے یہاں قائم کرنے کی کوشش کی.
اچھا پروفیسر فیضان, ایگزیکٹو آرڈرز مروجہ پالیسیوں پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟
یا تو وہ کسی چیز کو روکنے کے لیے ہوتا ہے یا وہ کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا, ون آف دا فرسٹ ون, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی ایسی آرگنائزیشن جو این جی او ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گی فیڈرل گورنمنٹ جو کہ پیسے استعمال کرتی ہے ابورشنز کے لیے. تو جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں وہ بڑی حد تک پالیسی موڈ اور ڈائریکشن جو ہے اس کی ملک کی چینج کر سکتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پچھلے جیسے ہمیں پتہ چلا پانچ دنوں میں 10 ایگزیکٹو آرڈر سائن ہوئے ہیں, اور ڈائریکشن جو ہے پورے ملک کی وہ چینج ہو چکی ہے, اور بعض جگہ پر ریورسل لگ چکا ہے کہ جو کچھ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں ہوا اب وہ اس کو روک دیا جائے گا, اور اس طرح آہستہ آہستہ جو پورا ملک ہے اس کا ایک, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی بس یا ٹرک ہے جو کہ آہستہ آہستہ ٹرن لیتا ہے, کیونکہ اگر زیادہ تیزی سے ٹرن لیا جائے تو بس اور ٹرک ہے الٹنے کے بھی خطرے ہوتے ہیں. تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرن لے رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایک بہت بڑی بس ہے, اور اس کی اور اس کا جو وہ کہتے ہیں نا اونٹ کی مہار جو ہے, وہ مہار جو ہے وہ نئے ہاتھوں میں ہے, اور وہ اس کی باگ ایک اور طرف موڑ رہے ہیں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ محسن صاحب کو جانا ہے, ان کا کچھ کام ہے, تو محسن صاحب یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا کانگریس کسی صدارتی ایگزیکٹو آرڈر کو روک سکتی ہے؟
دیکھیں جو ایگزیکٹو آرڈر ہے, پہلی بات تو یہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو بھی ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صدر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا آئین سے متصادم ہے ان کا آرڈر, تو اس کے خلاف وہ عدالتی کاروائی سے بھی کے لیے بھی رجوع کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, میں اس پر شور نہیں ہوں, شاید بخاری صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں کہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کو کانگریس اوور رائڈ کر سکتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز ہیں یہ جو کانگریس میں ایکٹ بنتے ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ قانون سازی نہیں ہوتی, یہ بیسیکلی پالیسی سازی جو ہے وہ ہوتی ہے, یہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان میں تبدیلیاں, ان میں سرٹن تبدیلیاں اس کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں, یہ قانون نہیں ہوتا.
لیکن کانگریس کی طرف سے تو جب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مسترد کر بھی دیا جائے کسی ایگزیکٹو آرڈر کو, تو صدر کے پاس اس کانگریس کے ویٹو کا پاور تو ہوتا ہے.
لیکن کانگریس کے پاس پھر اگر صدر ویٹو بھی کریں تو صدر کے ویٹو کو اوور رائڈ کرنے کے لیے کانگریس کے پاس اگر ویٹو پروف میجورٹی ہو تو وہ پھر اس ویٹو کو بھی اوور رائڈ کر سکتے ہیں.
دو تہائی
ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سی چیک اینڈ بیلنسز کی یہ صورتحال ہے امریکہ کے جو مختلف ریاستی ادارے ہیں.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے. محسن صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں شاہد مہر صاحب سے. شاہد مہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کانگریس کے ذریعے منظوری حاصل کر کے جو قانون لاگو کیے جاتے ہیں اور جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ لاگو کر دیا جاتا ہے, ان میں اطلاق یا طاقت کے اعتبار سے کیا فرق ہے, یا دونوں کو برابر آپ کہیں گے؟
نہیں دیکھیے, ایگزیکٹو آرڈر میں نے کہا نا کہ اس صورت میں جاری ہوتا ہے کہ یا تو ایمرجنسی نوعیت ہو یا پھر اس صورت میں کہ جب کانگریس کا سیشن نہ ہو رہا ہو, تو یہ فوری طور پہ لابلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کانگریس کی پاور اپنی جگہ ہے. جیسا کہ مجھ سے پہلے ابھی محسن ظہیر صاحب نے کہا, ایک بات سے میں متفق ہوں کہ اگر اس میں کہیں محسوس ہو کہ جیسے یہ آئین سے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے یا یہ کہ پریزیڈنٹ نے اپنے پاور سے زیادہ سے تجاوز کیا ہے, تو کانگریس اس کو جو ہے وہ روک سکتی ہے اور اس کو ختم کر سکتی ہے. اگر یہ بل کی صورت میں کانگریس میں آتا ہے اور وہ پاس ہو جائے تو پھر قانون بن جاتا ہے.
اچھا, تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر بخاری, اس وقت کانگریس کے دونوں ایوانوں یعنی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے. آپ نے ابھی اشارہ کیا سپریم کورٹ کی طرف بھی یہ زیادہ رجحان آنے کی ضرورت ہو جائے گا کہ وہ دائیں بازو کی طرف اس کا بھی جھکاؤ زیادہ ہو جائے. تو لیکن قانون سازی کے معاملے پر اب ڈیموکریٹس کی آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اگر وہ کہیں کہ تبدیلی چاہتے ہوں تو؟
دیکھیے, یہ تو بڑا ایک ہسٹوریکل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جہاں پارٹیز کانگریس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے سارے کے سارے ڈیموکریٹس ممبر ہیں, ہر بل پہ یا ہر قانون پہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ ہی رائے دیں, یا ریپبلکن جو ہے وہ اپنے جو اکثریتی رائے ہے کچھ ممبر مختلف مسائل پہ اپنے لوکل حالات کے مطابق, کچھ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق, کچھ اور لابنگ کے مطابق وہ برعکس رائے بھی دیتے ہیں اپنے صدر کی رائے کے خلاف بھی اور اپنی جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہوتا ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اس لحاظ سے یہاں بالکل اس کا امکان ہوتا ہے, ہر دفعہ تو نہیں, کہ بعض ایسے مواقع آئیں, بعض ایسے قانون آ جائیں یا ان کی کچھ شکیں ایسی آ جائیں کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکن میں بھی کچھ کو اپنے ساتھ کر کے اس قانون کو پاس نہ ہونے دیں. ایک اور طریقہ جو فلیبسٹر کا ہوتا ہے, اس میں بھی ایک طریقہ ہے کہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کر کے سینٹ میں, مطلب میرا خیال ریکارڈ ہے کئی کئی دن راتوں کی تقریریں ہیں, کہ وہ کر کے اس قانون کو منظور نہ ہونے دیا جائے. اچھا, تو اس میں یعنی مختلف طریقے ہیں, مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس میں اقلیت میں ہونے کے باوجود ایک پولیٹیکل پارٹی ہاؤس یا سینٹ میں کچھ ووٹوں کو ملا کے دوسری پارٹی کے, تو وہ ایک اوور رائڈ بھی کر سکتی ہے صدر کے آرڈر کو, ایک نیا قانون پاس بھی کر سکتی ہے یا اس کو پاس ہونے سے روک بھی سکتی ہے. یہ ایک امکانات ہیں یہاں پہ جو ابھی تو شاید فوری طور پہ نہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ جیسے دن گزریں گے, جیسے سال مہینے گزریں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ کئی مسائل پہ سینٹ میں اور ریپبلک اور ہاؤس میں جو ریپبلکن ممبرز ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ تعداد جو ہے صدر کے بعض اقدامات کی مخالفت کرے گی. تو وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ڈیموکریٹ شاید کچھ نہ کچھ اپنا اختیار جو ہے وہ یہ استعمال کریں کہ کسی قانون کو پاس ہونے سے روک دیں یا کوئی اور اپنا مجوزہ قانون جو ہے وہ پاس کروا دیں.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے کچھ اور ایگزیکٹو آرڈرز کی, اور لندن سے ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منظر وسیم صاحب, ان سے ہم بات کریں گے کہ تھریسا مے جو کہ پہلی لیڈر ہیں یورپ سے آنے والی جو کہ نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گی, تو ان کی اس ملاقات کے ساتھ امکانات کیا ہیں, توقعات کیا ہیں. ظاہر ہے کہ مختلف طرح کے بیانات مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں, اور پہلے تو ہم یہیں سے ان سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں کہ منظر صاحب, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور پہلے آپ سے ہم اس سوال سے شروع کرتے ہیں. ہم اصل میں بات کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی صدارت سنبھالنے کے بعد کچھ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنا شروع کیے ہیں, اور پچھلے پانچ دنوں میں 10 ایسے ایگزیکٹو آرڈرز ہو چکے ہیں. ٹی ٹی پی سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نیٹو کے بارے میں بیانات آتے رہے ہیں, اسی سلسلے میں کسی ایگزیکٹو آرڈرز کی توقع کرا ہے یورپ میں بھی, یا یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ نیٹو کے بارے میں بھی کوئی سخت قسم کا آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ یا نئے صدر امریکی دے سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں؟
جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے پہلے ڈیفائن کی تھی اپنے الیکشن کے زمانے میں, اور اب جب ایکشن انہوں نے لینے لگے ہیں تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ایکشن لے بھی رہے ہیں. اس صورت میں اگر جہاں تک اس کی بات رہے گی نیٹو کی, تو یہاں پر کافی پریشانی پائی جاتی ہے اکراس دی یورپ, اور اسکینڈینیوین کنٹریز بھی, برطانیہ بھی, اور بھی جتنے نیٹو کے ممبرز ہیں. کیونکہ اس صورت کے اندر اگر وہ پل آؤٹ کرتے ہیں یا فورس کرتے ہیں ان کو کہ اپنے زیادہ اپنے ریسورسز استعمال کریں نیٹو میں, تو ان کنٹریز کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ ان کی اکانومی زیادہ اچھی نہیں چل رہی ہے.
اچھا ہم بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان, صدر ٹرمپ نے 24 جنوری 2017 کو دو آرڈرز پر دستخط کیے, کی سٹون ایکسل اور ڈکوٹا ایکسس پائپ لائن کے منصوبوں پر پیش رفت کرنے کے لیے, لیکن یہ واضح نہیں کہ ان کے تعمیر کے کام میں پیش رفت کیسے ہوگی. جب ایسی صورتحال ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ متعلقہ ادارے اس کا فیصلہ کرتے ہیں یا کانگریس اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتی ہے؟ پروفیسر فیضان سن رہے ہیں ہمیں؟
جی جی I'm sorry وہ میوٹ پر تھا. میں نے آپ کا سوال مس کر دیا, معافی چاہتا ہوں.
جی وہ میں جی ہم بات کر رہے تھے کہ کی سٹون ایکسل اور ڈکوٹا ایکسس پائپ لائن کے منصوبوں پر پیش رفت کے لیے آرڈرز ہو گئے, لیکن یہ واضح نہیں کہ تعمیر کے کام میں پیش رفت کیسے ہوگی. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا متعلقہ ادارے یہ فیصلہ کریں گے یا کانگریس اس سلسلے میں قدم اٹھائے گی, جبکہ اس سلسلے میں پروٹیسٹ بھی شروع ہو گئے؟
جی اصل میں جب ایگزیکٹو آرڈرز ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو آرڈر سے ظاہر ہے ایسوسیٹڈ ایک کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ جو کاسٹ ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ کانگریس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا ان ڈسکریشنری فنڈ سے ہوتا ہے یا جو کہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن عام طور پہ پریزیڈنٹ نے ان فنڈز کو کہیں اور استعمال کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ فنڈز ان کے آرڈرز کی بیک اپ پہ لگ جائیں. تو کانگریس کے پاس یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ یا تو ان ایگزیکٹو آرڈرز کو وہ ریووک کر دیں, جو کہ اس کے لیے ان کو ایک میجورٹی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ 2/3 کے قریب ہو سکتی ہے جس سے وہ اس ایگزیکٹو آرڈرز کو ختم کر سکتے ہیں یا اس کو وائڈ کر سکتے ہیں, اور یا پھر وہ کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈرز کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں لیکن ان کی فنڈنگ روک لیتے ہیں تاکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ قابو سے باہر بھی نہ ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پائپ لائن ہے یہ بڑے عرصے سے پیپر پہ موجود ہے اور اس کے بڑے پروگرام بنے ہیں. پریزیڈنٹ بش نے ان کو اس کو پرسو کیا تھا لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو روک دیا تھا. اس میں جو سب سے بڑی دو رکاوٹیں ہیں, ایک تو انوائرمنٹل لابی جو ہے وہ نہیں چاہتی کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کے جو ماحول پہ جو اثر پڑیں گے وہ بہت نیگیٹو ہوں گے, اور جو دوسری چیز جو ہے وہ ہے نیٹو امریکن لینڈ جو کہ یہاں کے جو جن کو ہم ریڈ انڈینز کے نام سے جانتے ہیں جو یہاں کے اصل رہنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ٹیریٹوری سے جو کہ حکومت ہی نے یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی نے ان کو ڈیزیگنیٹ دی ہے ان سے ایک راستہ جو ان کو دیا جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ چینج نہ ہوں, اور اس لیے یہ جو ریزسٹنس ہے یہ رہے گی. تو اور یہ جو پائپ لائن ہے یہ بہت ایکسپینسو وینچر ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ بجٹنگ چاہیے ہوگی, تو ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کو فائنانشیل بیک اپ چاہیے. اگر فائنانشیل بیک اپ نہیں ہوگا تو ان کا یہ فائنانشیل ان کا جو آرڈر ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ اپنی حیثیت یا اپنا جو قوت ہے وہ کھو دے گا.
اچھا بات کرتے ہیں مہر صاحب سے. مہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی روز افورڈیبل کیئر ایکٹ جو اوباما ایکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں, کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ کیا اس منصوبے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا یا اسے کم کیا جائے گا یا کانگریس اس پر ابھی بھی غور کرے گی؟ کیا کس طرح سے آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں گے؟
اس میں ابھی تک جہاں تک جو چیز سامنے آ رہی ہے کانگریس میں ابھی تک اس پہ واضح رائے نہیں ہے. اس میں ٹرمپ صاحب تو شروع سے ہی اپنی کمپین کے دوران بھی اس پر اعتراضات کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی واضح طور پر اس کی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ اس میں ٹوٹلی چینج کریں گے یا اس میں کوئی امینڈمنٹ ہوگی, لیکن اس پہ ایک کمیٹی انہوں نے ضرور قائم کر دی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے اور اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ کوئی نیا پروگرام لے کر آئیں گے, لیکن اس میں ابھی یہ بات واضح طور پر نہیں کہی گئی کہ اس میں ٹوٹلی اس کو ختم کر دیں گے یا اس میں کوئی چینجز لا رہے ہیں, لیکن امید یہی کی جاتی ہے کہ اس کو ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ کانگریس میں اس کی بہت زیادہ مخالفت نہیں ہے.
اچھا کچھ شکیں اس کی رہ جائیں گی, جیسا کہ شروع کے دنوں میں یہی کہنا تھا نئے صدر کا بھی, جب ان کی صدر اوباما سے سابق صدر سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ کچھ شکوں کو شاید برقرار رکھا جائے گا اور کچھ شکیں دوبارہ ریویو کی جائیں گی یا ریوزٹ ان کو کر لیا جائے گا. منظر صاحب آپ ماحولیات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ابھی ہم جب دو آئل پائپ لائنز کی تعمیر کے بارے میں صدر کے فیصلے پر بات کر رہے تھے, امریکہ میں بھی مخالفین کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہے, لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ٹروڈو کہتے ہیں کہ پائپ لائن کی وجہ سے کینیڈا سے امریکہ کو تیل کی فراہمی پر ایک تو لاگت کم آئے گی اور ریل کار کے استعمال کو ختم کرتے ہوئے آلودگی کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکے گا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
جی اگر جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ واقعی اس طریقے سے ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم اس کا کاربن فٹ پرنٹ دیکھتے ہیں تو ٹرین کے تھرو جب آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ آتا ہے, لیکن ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل پرابلم جو آ رہا تھا وہ انوائرمنٹ کا اس لیے آ رہا تھا کہ جن راستوں سے وہ گزر رہی ہے پائپ لائن تو وہ ڈسپیوٹیڈ تھے اور ریڈ انڈینز کا ایریاز میں سے گزر رہی تھی. لیکن اوور آل اگر ہم یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پائپ کے تھرو آئل ٹرانسپورٹ کرنا ہے وہ ریلیٹیولی اس کا کاربن فٹ پرنٹ الٹیمیٹلی کم ہوتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف ویو تھا ان کا صحیح ہے جو کینیڈا کے ہیں. پلس ان کو کینیڈا کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج رہے گا کہ وہ ریلیٹیولی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کر سکیں گے آئل کی کمپیئر ٹو کہ جو ابھی کیپیسٹی آتی ہے, اور کوئی بھی جس طرح ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اس پائپ لائن کے اندر ہونے کی وجہ سے کافی اسموتھ چلتے ہیں اور ڈیفینیٹلی کینیڈا کو اس میں ایڈوانٹیج زیادہ رہتی ہے.
اچھا اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر بخاری صاحب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, امریکی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج یعنی بدھ کے روز تارکین وطن بشمول شام, عراق, ایران اور دیگر مسلم ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزے اور پناہ گزینوں پر عارضی پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کرنے والے ہیں. امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹیڈ پریس اور بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک حکام ان کی جانچ پڑتال کے لیے کڑا نظام وضع نہیں کر لیتے, تاہم یہ پابندی ناروا سلوک کی شکار مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں ہوگی. خبر رساں ایجنسیوں نے نام ظاہر کیے بغیر حکام اور مبصرین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے ایک اور حکم نامے میں شام, عراق, ایران, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور یمن کے شہریوں کے لیے ویزے پر پابندی ہوگی, اور توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اس ضمن میں پہلا حکم نامہ آج محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے موقع پر جاری کر دیں گے. اور اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں صدر نے کہا کہ ان کے پاس ایک بڑا اعلان ہے, قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا دن ترتیب دیا گیا ہے اور دیگر کئی چیزوں سمیت ہم دیوار بھی بنائیں گے. تو اگر اس طرح کا ایک ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی وہ بڑا دن جو ہے وہ بالکل پوری دنیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اس میرے خیال تین, جیسے آپ نے بتایا اس کے تین بڑے اس کے ہیں عناصر. ایک تو وہی ہے میکسیکو کے ساتھ دیوار تعمیر کرنا جو ان کا بہت ہی کنٹروورشل تھا اور اس کا مسئلہ ابھی یہ نہیں حل ہوا کہ اس کے پیسے کون دے گا. دوسرا ان کا جو مہاجرین ریفیوجیز ہیں ان کی ابھی آمد پہ پابندی, جو زیادہ تر ظاہر ہے مسلمان شام سے یا دوسرے مسلمان ملکوں سے آ رہے تھے. اور تیسرا امیگریشن پہ بھی کہ سرٹن ممالک کے جو لوگ یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں یا ویزا ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے پابند کیا جائے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو میرا خیال لیڈرشپ کا کہ میں نے جو بات کہی ہے مجھے سیریس لیا جائے اور میں اس میں کسی ایسے وہ الیکشن کمپین میں بات نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ سوچے سمجھے رائے ہے اور اس پہ میں ایگزیکٹو آرڈر دے کے پالیسی بنانے پہ اور عمل درآمد میں بہت سنجیدہ ہوں, نمبر ایک بات. لیکن جہاں تک اس کے اثرات کی بات ہے, دیکھیں اس کا یعنی ایک تھوڑا سا تاریخی پہلو بھی ہے ان سب چیزوں کا, لیکن اس کے ایک اثرات بھی ہوں گے پوری دنیا میں, چونکہ دنیا اتنی گلوبلائز ہو چکی ہے ہر واقعے کا ایک اثر ہوتا ہے. میکسیکو کا جو معاملہ ہے تو اگر آپ کو یاد ہو, بڑی مختصر میں بات عرض کرتا ہوں, سیموئل ہنٹنگٹن کی جو کہا جاتا ہے تہذیبوں کے تصادم کے اس نظریے کے وہ انہوں پیش کرنے والے ہیں, ان کی جو آخری کتاب تھی ہو وی آر, وہ جو کتاب ہے وہ زیادہ معروف نہیں ہوئی, لیکن اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ جو میکسیکن آ رہے ہیں امریکہ میں یہ ہمارا کلچر خراب کر دیں گے, اس لیے ان پہ پابندی ہونی چاہیے. تو یہ کوئی اب نئی بات نہیں, یہ اس میں پوری ان کی تھیوری ہے, پوری کتاب آئی ہوئی ہے کہ یہ میکسیکن امریکن کلچر کو تباہ و برباد کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے, اس لیے ہمیں اسے روکنا چاہیے اگر ہم امریکن کلچر کو واقعی زندہ اور تابندہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی ساری کی ساری تھیوری اب جو آ کے اس کی ایک پریکٹیکل شکل ہے کہ یہ دیوار بھی لگانا چاہتے ہیں, الیگل امیگرینٹس کو بھی روکنا چاہتے ہیں, اور جو اگین جو بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہے جو ٹیررزم کے ساتھ یہ جو ریپبلکن کنونشن میں یا ان کی جو ایکسپٹنس سپیچ میں انہوں نے کہا اور پھر سی آئی اے میں بھی جا کے کہا کہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم جو ہے وہ ہمارا ایک مین اینیمی ہے اور اس کو ہم قرۂ ارض سے उसको हम नेस्त और नाबूद करना चाहते हैं, CIA को भी टास्क दिया। तो ये जो इमिग्रेंट जो कवानीन है होमलैंड सिक्योरिटी में जाके कहना चाहते हैं, ये उसकी जो पॉलिसी या जहन की वो शाखाना है। देखिये मेरा अपना ख्याल ये, देखें ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये गलत थ्योरी है, ये मजहब के साथ मिलाना टेररिज्म को ये बुनियादी तौर पर गलत है। चंद ममालिक को इस्लाम के बुनियाद पे, मुसलमान होने की बुनियाद पे करना, ये बुनियादी तौर पर गलत है। जॉर्ज बुश ने पाबंदी लगाई थी सितंबर 11 के बाद जो MCS प्रोग्राम में 25 मुल्कों में वो नॉर्थ कोरिया के अलावा सारे के सारे मुसलमान ममालिक थे, वो मिलाकर नहीं चली और उसे खत्म करना पड़ा, ओबामा ने उसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। ये थ्योरी भी जो है ये ज्यादा देर नहीं चल सकती। ये जो खुद अमेरिका अपनी अगर पॉलिसीज पे नजरथानी नहीं करना चाहता तो ये जितनी जो एक रिजल्ट है इसकी अपनी पॉलिसीज का, उसके बारे में जो इस तरह के इकदाम हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दूरदराज होंगे। इसका रिएक्शन ज्यादा होगा, इसका रिएक्शन दूसरों को जो मुखालफिन जो कहते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा होगा, लेकिन इसका जो ये मतलूबा नतायज कि इसको हम कुर्रे अर्ज़ से खत्म करें या उसको हम ये सारी बीमारी को हम खत्म करें, वो शायद ना मिल सके।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, मेहर साहब आप ये बताइएगा, पनाह गजीनों के लिए आलमी सतह पर जो कवानीन मौजूद हैं, क्या पनाह गजीनों पर पाबंदी उसकी खिलाफ वर्जी के जिम्मे में आती है?
जी हाँ, मुकम्मल पाबंदी तो नहीं की जा सकती। वो तमाम ममालिक जिन्होंने कैट कन्वेंशन को रेटिफाई किया है वो उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसे डिनाई नहीं कर सकते। उनको रोका तो जा सकता है और रोकने की सूरत ये हो सकती है कि उनकी जांच पड़ताल को सख्त कर दिया जाए कि हकीकत में जो लोग आ रहे हैं उनके पास इसका जवाब या रीजन मौजूद हैं, उनके पास कुछ सबूत हैं ऐसे, या सिर्फ एक अमेरिका आने के शौक में वो ये कह दें कि जी हमने आके यहाँ से ऐसी पनाह लेनी है। तो वो तो मुमकिन है कि वक्ती तौर पर उस पर कोई एक सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह से ऑर्डर पास किया है उस पर कुछ अरसे के लिए उसको रोका जा सके, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर उसको नहीं रोका जा सकेगा क्योंकि बैन अवी तौर पर इस कानून की ये खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी।
अच्छा प्रोफेसर फैजान, अमरीका में मुकीम मुसलमानों के दिलों में अपने हवाले और अपनी बका के हवाले से जो खदशात है उनके बारे में आप क्या कहेंगे इस सारे तनाजर के अंदर?
देखिए जो हमारे दूसरे जो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस सिलसिले में बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बहुत सी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया और उसके साथ साथ उन लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की है कि हम इन तमाम चीजों को ना भला इसको हम पसे पर्दा नहीं डाल सकते, पर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मुसलमान जो है वो थोड़ा सा एंग्जाइटी का शिकार है अमेरिका में, लेकिन उनके साथ एक बहुत हिस्सा है बड़ा सिविल सोसाइटी का जो कि ये कंफर्ट कर रहा है उनके लिए कि हम आपके साथ हैं। और अमेरिका की जो सबसे खूबसूरत बात है कि इसको हम कहते हैं ये कानून की कौम है, यानी कि इसे नेशन ऑफ लॉ, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स देता है उसकी प्रोटेक्शन बहरहाल मुसलमानों के पास है और वो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे। और एक और बात जो है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अगरचे उन्होंने कुछ ममालिक को नामजद किया है और उसमें उनको वो उनकी जो एंट्रेंस है लोगों की उसको वो बॉटल नेक करेंगे, यानी उसको स्क्वीज कर देंगे, छोटा कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बात वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत से मुसलमान ममालिक के बगैर उनका गुजारा नहीं है। और उनके साथ हम ये भी देखेंगे कि उनकी उन लोगों उन मुसलमान ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे और उसके साथ साथ वो उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे, क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, जैसे तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो कि बहुत हैसियत रखते हैं अपने स्टेचर की वजह से, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ही और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या उनकी कैबिनेट के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह ये बात समझते हैं। और मुसलमान एक ऐसा हिस्सा है सिविल सोसाइटी का जिनको अलहदा नहीं किया जा सकता, जैसे नाखून को गोश्त से अलहदा नहीं किया जा सकता। लोग यहाँ रहते हैं, उनकी शादियां हैं, हुई हैं, वो लोग बड़े अरसे से रह रहे हैं, बिजनेसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, फौज में, पुलिस में, FBI में, तो ये इंटेग्रल पार्ट हैं और उनको अलहदा नहीं किया जा सकता जैसे बात लोग शायद समझ रहे हों। अमरीका बहरहाल अभी भी जो है वो इसे नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स वो कहते हैं कि मुहाजरीन की बनाई हुई कौम है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ज्यादा अच्छी पॉलिसीज वजा करेंगे और उनके ऊपर खासा प्रेशर होगा, उनकी अपनी कैबिनेट का भी और कांग्रेस का भी।
अच्छा, अब तकरीबन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला, शायद एक दो सवाल होंगे। मंजर साहब से हम बात करना चाहते हैं। मंजर साहब, बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थ्रेसा मे जुमे के रोज पहली आलमी लीडर हैं जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए आ रही हैं, और इस सिलसिले में जाहिर है कि बहुत सारे तजिया कारों की राय सामने आ रही है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं। दो मुख्तलिफ शख्सियात के थ्रेसा में बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत हैं, डोनाल्ड ट्रंप की एक मुख्तलिफ शख्सियत है, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रेक्सिट, पोस्ट ब्रेक्सिट इराक की बात होगी, टेररिज्म की बात होगी और कॉन्फ्लिक्ट विद सीरिया, ये वो कॉमन उनके इंटरेस्ट के मौजूदात हैं जो कि एजेंडे पर शामिल होंगे। आप क्या समझते हैं इस दौरे से, क्या तवक्कुआत और क्या इम्कानात इसके देखते हैं आप? बिल्कुल वो पहली लीडर है, इस बात को जहन में रखते हुए देखिएगा। मंजर वसीम साहब,
हेलो
जी।
जी, जो पीछे हम देखते हैं कुछ, जो जब भी इलेक्ट होकर आते हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के रिसेंटली, तो वो प्रेफर करते हैं कि लंदन के ब्रिटिश जो हैं प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को मिलते हैं शुरू में, लेकिन यहाँ पर इसको काफी एक पॉजिटिव चीज समझा जा रहा है प्रोबेबली, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया था हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनको ब्रेक्सिट के लिए पार्लियामेंट के पास दोबारा जाना पड़ेगा और खुद से वो एक्शन नहीं ले सकती हैं टेरिसा में, तो उस सिलसिले में उनको अपनी रेपुटेशन के सिलसिले में ये गेन करने के लिए वापस एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज उन्होंने इसको ली। जहां तक बात रही कि डिस्कशन में क्या होगा, तो डेफिनेटली सबसे जो मेन टॉपिक है बरतानिया के लिए इस वक्त वो ब्रेक्सिट के अंदर जो भी उनका फॉल आउट हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो इकोनॉमिक जिस तरह पाउंड जो है बिल्कुल फॉल कर गया है, तो उसको उसके सिलसिले में उनको हेल्प चाहिए होगी। अब वो डिपेंड करता है कि उनके डिस्कशंस में क्या बात आती है आगे, एक तो ये यहाँ पर है। दूसरा जो सबसे बड़ा आ रहा है प्रॉब्लम यूरोप के, पैन यूरोप में और अक्रॉस यूरोप के और नेटो में, कि सिक्योरिटी का क्या होगा, तो ये दो मेन जो इश्यूज हैं वो यही डिस्कस किए जाएंगे। और सेकेंडली जो यहाँ पर लोकल प्रेशर है बरतानिया में, वो वेमेन राइट के मामले में कहा जाता है कि वो जाके बात करेंगी, तो ये अब देखने की बात है कि टेरिसा में किस हद तक उसके ऊपर एम्फेसिस कर सकती हैं इस सूरत में, कि जबकि उनको ज्यादातर चीजें अमेरिका से ही चाहिए, एक तो सिक्योरिटी के सिलसिले में और एक इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए होगी ब्रेक्सिट से रिलेटेड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगी, ये मीटिंग होगी, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन सो फार जो है, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक एक्शन लिया है, तो जो वो कहते आए हैं वैसा ही अमल कर रहे हैं इस वक्त सो फार, तो ये लगता है सही है कि जो है इनको इस पर सपोर्ट मिल पाएगी टेरिसा मे को, और टेरिसा मे जो है फिर कोशिश करेंगी कि पार्लियामेंट को ये सेल कर सकें और एक बिल पास करें जिससे कि पार्लियामेंट जो है उनको अप्रूव कर दे
और आर्टिकल 50 शुरू किया जा सके। जी, अब आखिरी सवाल है मेरा डॉक्टर बुखारी, बिल्कुल आखिरी, एक डेढ़ मिनट है हमारे पास, तो डॉक्टर बुखारी हमारे साथ नहीं है, प्रोफेसर फैजान है, और अगर नहीं है तो मंजर आप ये बात, प्रोफेसर फैजान सदर ट्रंप के, डॉक्टर बुखारी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो सदर ट्रंप के फौरी इकदामात और बयानात का जायजा लिया जाए तो आने वाले दिनों में आपके ख्याल में जनूबी एशियाई खित्ते के लिए खसूसन और पाकिस्तान के लिए अमूमन अमरीका की तरजीहात क्या रहेंगी?
अच्छा, मैं जो ओवरऑल मेरे जहन में थी जो बात मेरा ख्यालकार सामेहन के लिए भी है, देखिए मेरा ख्याल है कि एक नया तवाजुन कायम हो रहा है अमेरिका के दाखिली मामलात में भी और आलमी हालात में भी, इसे मैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बजाय एक न्यू अमेरिकन ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप सब क्रिएट कर रहे हैं बैनुल्कामी मामलात में भी और दाखिली मामलात में भी।
अच्छा।
दाखिली मामलात में वो अमेरिका फर्स्ट कह के यहाँ के लेबर के लिए, यहाँ की बिजनेस के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, खारजी तौर पे भी उसका असर होगा, तो वो हर मामलात में एक नेगोशिएट करके नया तवाजुन कायम करना चाहते हैं, तो जो चीजें पहले एक हकीकत के तौर पे समझी जाती थी वो सबको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हलचल एक जरूर मचेगी हर जगह, और हलचल मचने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव फिर एक तवाजुन कायम होगा, तो उसमें डेफिनेटली जो मौजूदा हालात जिस तरह अब तक आते रहे हैं, या जिन ममालिक को मसलन अमरीका में साथ बड़ी दोस्ती थी कुछ कम हो जाएगी, नए ममालिक के साथ बढ़ जाएगी, कुछ और ममालिक असर्ट करना शुरू कर देंगे, चाइना ज्यादा असर्ट करेगा, तो इस लिहाज से सब लोग
नजर
रहना चाहिए कि न्यू अमेरिकन ऑर्डर जो है वो नया तवाजुन जरूर कायम होगा आलमी और दाखिली हालात।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर जाहिद बुखारी, प्रोफेसर फिजान हक, मोहसिन जहीर, शाहिद मेहर और मंजर वसीम साहब, आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। मेजबान बहजत और प्रोड्यूसर असफर इमाम के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। हमारे इंजीनियर हैं जोगल, तो अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।